عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فق خلق الصبح ثم خلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلق بغار حراء فيا
غير منصرف
حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثله حتى جاءه الحق وهو في غير حراء غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بكاري فقال فأخذني فغتني ثم حتى قال فبالغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بكاري فأخذني فغتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بكاري فقال فأخذني فغتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فواده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصلي
الرحم
لا تصل الرحم وتحمل الكل
وتكلا
قل وتكسب المعدوم وتقري معدوم وتقري الزيف وتعين على النوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان إمران تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبراني فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي فقال له ورقت يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورق هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزءا يا ليتني أكون حيا إذ أخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت
به إلا عودي
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقت أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا ملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابعه عبد الله بن يوسف أبو صالح وتابعه هلال بن رداء عن الزهري وقال يونس وما عمر بوراء
بوادره بسم الله الرحمن الرحيم حضرت آدم علیہ السلام پر عمر بھر میں 10 بار وحی آئی حضرت نوح علیہ السلام پر 50 بار وحی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف 48 بار وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 10 بار وحی آئی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی آئی آدم علیہ السلام پر 10 بار نوح علیہ السلام پر 50 بار ابراہیم علیہ السلام پر 48 بار عیسیٰ علیہ السلام پر 10 بار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی آئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24,000 مرتبہ یہ مشقت برداشت فرمائی. اس سے جہاں عظمت وحی کا پتہ چلتا ہے وہیں اسے آپ کی صداقت و عصمت بھی معلوم ہوتی ہے. وہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ 23 سال کے اس دراز وقفے میں 24,000 مرتبہ وحی آئی اور ہر بار اللہ نے کتنا یعنی عظمت اور رفعت بخشی خود اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وحی کوئی معمولی چیز نہیں تھی, اسی لیے بار بار آنا بار بار آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی بھی دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں. 24,000 مرتبہ وحی آئی. اب اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا. قالت اول ما عبدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم, کہ شروع کیا گیا اس وحی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وحی کے سلسلے کو سچے خوابوں کے ذریعے, جو رویا صالحہ فی النوم. اب کبھی رویا بیداری میں بھی ہوتا ہے, اب یہاں نوم کا لفظ لائے یعنی یہ جو خواب تھے یہ نیند کی حالت میں, ورنہ کبھی رویا جو ہوتا ہے بیداری کی حالت میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر تخصیص کے ساتھ فی النوم کا لفظ ہے یعنی نیند کی حالت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یعنی اس کے جو متصل جو زمانہ تھا اس میں خواب دیکھنے لگے, اور وہ خواب صبح روز روشن کی طرح سچے رویا ہے صالحہ. فکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق الصبح, اور فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب ایسا نہیں دیکھتے جو صبح کی روشنی کی طرح یعنی ظاہر سچا ثابت نہ ہوتا تھا. ثم حبب الیہ الخلاء, ثم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ زمانہ نبوت قریب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند ہوئی نہیں کرائی گئی. حبیبا یہاں مجہول کا صیغہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ داعیہ پیدا ہو گیا قلب مبارک میں کہ وہ خلوت پسند ہو گئی. حبیبا الیہ خلا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند کرائی گئی, ایک پسند ہو گئی ایک پسند کرائی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اس بندے کی روحانیت میں ارتقاء اس میں ترقی کا ارادہ فرماتے ہیں, جب کسی بندے کو اپنی معرفت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس بندے کو خلوت پسند ہو جاتی, اس بندے کو خلوت پسند ہو جاتی ہے, وہ لوگوں کے میل جول سے دور رہتا ہے. وہ لوگوں میں اگر ملے گا تو بقدر ضرورت ملے گا, اختلاط سے بچتا ہے. اسی لیے اصلاح نفس یا تزکیہ کے جو چار ستون ہیں ان میں ایک ستون جو ہے قلت اختلاط مع الانام ہے, قلت اختلاط مع الانام ہے, ایک قلت کلام اور ایک قلت اختلاط مع الانام اور ایک قلت منام اور ایک قلت طعام. یہ چار اصول ہیں, اگر کوئی شخص اپنے نفس کو مزکا بنانا چاہتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ چار اصول ہیں، اس کے لیے یہ چار اصول ہیں کہ وہ کلام کو بہت کم کرے۔ فرمایا من عرف ربہ قل لسانہ، جس کو اللہ کی معرفت دی جاتی ہے اس کی زبان گنگ ہوتی ہے، جس کو اللہ کی معرفت دی جاتی ہے اس کی زبان گنگ ہوتی ہے، یعنی وہ فضول کلام سے، فضول باتوں سے بچتا رہتا ہے، وہ اپنے وقت کو فضول گوئی میں نہیں، اس کے لیے اتنا فرصت نہیں، اتنا وقت نہیں، وہ اپنے یعنی اصل جو اس جو یہ معرفت ہے، یہ ایمان ہے، یہ نور ایمان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اصل کیا ہے، سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو کہاں پر رکھا جاتا ہے، اس سرمایہ کو دل میں رکھا جاتا ہے، قلب میں رکھا جاتا ہے، قلب اس کا خزانہ ہے، تو اگر کوئی شخص اس خزانے کو لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خزانے کی حفاظت کرے، وہ اس خزانے کی حفاظت کرے، اور کلام، فضول کلام سے یہ خزانہ خالی ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس پر گناہوں کے سیاہ غلاف چڑھ جاتے ہیں، تو اس شخص کو فضول باتوں سے، فضول کلام سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ پہلے صرف وہی بات زبان سے نکالے جو بات ضروری ہو، غیر ضروری بات کو زبان سے نہ نکالے۔ غیر ضروری یا فضول بات کس کو کہیں گے؟ جس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں، اس کو فضول کہتے ہیں۔ فضول اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں، یعنی انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں یہ بات کروں گا کیا مجھے فائدہ ہوگا، اگر جواب ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر یہ سوچے گا کہ اگر میں نہیں کروں گا کیا مجھے نقصان ہوگا، اگر جواب ہوگا نہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر سکوت بہتر ہے، پھر سکوت بہتر ہے۔ تو اس کے بعد اب انسان جب لوگوں کے ساتھ فضول کا میل جول رکھتا ہے، اب دو آدمی ادھر ملے نہیں، غیبت شروع ہو گئی، فضول بحثیں شروع ہو گئی، دوسروں کے عیب جوئی شروع ہو گئی، یا اگر کچھ نہیں شروع ہوا کم از کم تو تضییع اوقات، وقت کا ضائع ہونا، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ دو شخص بیٹھے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سارا وقت ان کا ضائع ہو گیا، اور تضییع اوقات حرام ہے، تضییع اوقات وقت کو ضائع کرنا حرام ہے، تو اس لیے قلت اختلاط معلانا، قلت اختلاط مع الانام سلوک کے اصولوں میں سنہری اصول، اور اسی لیے یہاں فرمایا گیا ثم حبب الیہ الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب چاہا کہ ان کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے، نبوت سے سرفراز کرنا ہے، نبوت کا بار ان پر ڈھال دینا ہے، تو اس سے پہلے ان کو خلوت پسند کرائی گئی، اب اس خلوت میں کہ وہ ان کو وہ استدعا دی جا رہی تھی، وہ طاقت، اس صلاحیت دی جا رہی تھی کہ جس سے یہ نبوت کا بھار نبھا سکیں، تو اس کے لیے، اسی لیے اب یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن جاتے تھے، کتنے دن وہاں رہتے تھے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا، غار حرا جو مکہ شریف سے، خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے، اور اسی میں جو وہ غار ہے جو خانہ کعبہ کی طرف جھکی ہوئی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزین ہوا کرتے تھے، اب کتنے دیر ہوا کرتے تھے، تو اس پر تو یعنی تصدیق کے ساتھ تو نہیں، لیکن اکثر یہی کہ 40 دن، اسی سے یہ جو مشائخ ہیں انہوں نے 40 دن کا چلہ اس کی یعنی بنیاد وہیں سے لائی. تو وہاں اب اس میں یہ اصل میں یعنی خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے خضوع، ایک لفظ ہے خشوع. کہتے ہیں نماز میں خضوع کا ہونا اور نماز میں خشوع کا ہونا، نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے. تو خضوع کس کو کہتے ہیں اور خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خضوع یہ ہے کہ نماز میں انسان کا جسم حرکت نہ کرے، خضوع یہ ہے کہ نماز میں انسان کا جسم کوئی حصہ حرکت نہ کرے، ہر ایک حصہ ساکن رہے، ایسے نہیں کرے، ایسے نہیں گھومے، ادھر ادھر نہ دیکھے. یہ سب چیزیں خضوع کے خلاف ہیں. کہ خضوع یہ ہے کہ انسان کا کے جسم کا کوئی حصہ کیا نہ کرے، حرکت نہ کرے. اور خشوع یہ ہے کہ اس کا دماغ حرکت نہ کرے، اس کے خیالات حرکت نہ کریں. سمجھے؟ اس کے خیالات اور اس کا دماغ ساکن رہے، یعنی صرف نماز پر رہے، ایک ہی چیز پر رہے، کسی اور چیز کو نہ سوچے. خشوع میں کہ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو دل و دماغ ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کا وہم و عقل ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف نماز کے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کے اس پر تصور پر بس مرکوز ہیں، نہ ادھر حرکت کرتی ہیں نہ ادھر حرکت کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ اب اس کے لیے کہ نماز جہاں پڑھ رہا ہے، جتنا وہاں سکوت ہوگا، اس کے خشوع حاصل کرنے میں زیادہ معاون ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو بزرگ مشائخ جو گزرے ہیں، جو اپنا عبادت خانہ بناتے تھے، بہت تنگ کوٹھے بناتے تھے، نہ کھڑکی نہ وہاں چیزیں، اور یہاں جتنی چیزیں ہیں سب اپنی اپنی طرف خیالات کو کھینچیں گی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو پسند فرمایا، اور غار حرا ایک چھوٹی تنگ کوٹری، نہ کھڑکی نہ کچھ، اور وہاں یعنی جو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے، جو توجہ ہٹانے کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں نہ ہونی چاہیے، جو توجہ ہٹانے کی چیزیں ہیں وہ وہاں نہ ہونی چاہیے. اور پھر اطمینان کے ساتھ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو بندہ متوجہ ہو جائے گا، تو وہاں سے تو وعدہ ہی ہے کہ اگر بندہ ایک بال پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ اگر بندہ ایک ہاتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو 10 ہاتھ، یعنی بندے کی طرف سے ہی دیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ اس بندے کو دینے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں، لیکن اس کی طرف سے دیر ہے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جس طرح سے متوجہ ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص خلوت میں پریشان ہوتا ہے، تو اس پریشانی پر اس کو پریشان ہونا چاہیے، اور اگر اس کو خلوت محبوب ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. خلوت کا یہ مطلب نہیں جنگل میں جائے گا، دنیا کو چھوڑے گا. خلوت اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول میل جول سے بچے گا، بقدر ضرورت. حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ مومن جو ہے اس کو بغیر ضرورت کے، شدید ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، بغیر شدید ضرورت کے مومن کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. اور گھر میں رہنا اس کو زیادہ پسند ہونا چاہیے، یعنی دل کو زیادہ خوشی گھر میں رہ کر ہونی چاہیے، نہ کہ گھر سے باہر. اور اگر گھر میں دل نہیں لگتا تو پھر جائے گا، اب ادھر جاؤں گا، اب اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا، سڑک پر بیٹھوں گا، فلاں سے بات کروں گا. یہ سب چیزوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے بہت دور ہے. ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور ہے. اب یہ دوستوں کو ڈھونڈتا ہے, دل بہلائی کے لیے دوستوں کا ڈھونڈتا ہے. جب یہ دوستوں کا ڈھونڈتا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا کوئی دوست نہیں. اس کا مطلب ہے اس کا کوئی دوست نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, ارے ایمان والوں کا دوست اللہ ہے, اس کو کیا دوست کی فکر, دوست کو ڈھونڈنا. ایمان والوں کا دوست, تو ایک بزرگ کا مقولہ میں بار بار سناتا ہوں اور مجھے اس بہت یہ اس بزرگ کا یہ مقولہ اس کا غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی شخص دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے تو سمجھو اس کو دوست کا مشغلہ نہیں. جس کا اپنا دوست ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ کیوں جائے گا, وہ دوسروں کے پاس کیوں جائے گا, جائے گا. اور جو جاتا ہے ادھر ادھر اس کا مطلب اس کا دوست کوئی نہیں ہے. اور جس کا دوست اللہ ہوگا تو وہ دوسروں کے پاس کیوں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اتخذت خلیلا لتخذت ابا بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن یہاں جگہ نہیں ہے ابو بکر کے لیے بھی نہیں ہے. قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اتنی چھائی ہوئی ہے ابو بکر کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. خود فرمایا لو اتخذت خلیلا لتخذت ابا بکر حکما قال, فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ غالب البخاری شریف کے الفاظ ہیں, اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ابو بکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اس پر امت میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے, پیغمبروں کے بعد انسانوں میں اگر کسی کا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا درجہ کسی کا نہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا حق میں نے ادا کیا, ابو بکر کا حق میں نے ادا نہیں کیا. اور غار حرا غار ثور میں ابو بکر کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا, اذ ہما فی الغار, فرمایا نہیں فرمایا؟ نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درجہ اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں فرمائی. آتا وتقا وصدق بالحسنا فسن یسره للیسرا, یہ ابو بکر کی تعریف ہے. یہ جو آیت ہے یہ ابو بکر کی تعریف میں اتری ہے, جو اس کی تقوی کی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا. وتقا وصدق بالحسنا فسن للیسرا, یعنی یہ جو صورت اس میں جو یہ تعریفیں ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درجہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی قلب پر ایسی ہے کہ ان کے لیے, ورنہ میں ضرور ان کو خلیل بناتا. خلیل دوست کو کہتے ہیں. اس لیے مومن کے لیے یہ اس میں بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے, اس کے دل میں اللہ کے لیے اور دوسروں کے لیے کتنی جگہ ہے. تو فرمایا اس بزرگ نے کہ جو جس کو دیکھو تم دوسروں کے سے الجھتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کو دوست کا مشغلہ نہیں. اگر اللہ کی دوستی اس کو نصیب ہوتی اس کو کہاں فرصت ملتی. مولانا رومی نے ایک مثال سے سمجھایا, مولانا رومی تو عجیب عجیب مثالوں سے سمجھاتے ہیں. انہوں نے سمجھایا ایک مثال کہ ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ تو ایک دریا کے کنارے پر خیمہ زن ہو گیا, خیمہ لگایا. اب وہ پرانے زمانے میں بادشاہ تو بڑے عیش پرست تھے تو عیش کی محفل چلتی رہی. اب اس دریا کے کنارے پر مینڈک رہتے تھے, فراگس مینڈکے رہتے تھے. اب ان مینڈکوں نے کہا یہ شامت اس نے ہمارے زمین پر قبضہ کر لیا. اب سارے مینڈکوں نے جلوس نکالا اور رات بھر اس بادشاہ کو اس کے خلاف نعرہ بازی, اس کے خلاف یہ تقریریں کرتی ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں پوری رات. تو مولانا فرماتے ہیں ذرا بتاؤ کہ اس بادشاہ کے اس عیش میں کیا کچھ ذرا بھی فرق ہوگا ان مینڈکوں کے اس بکواس سے جو رات بھر کرتے رہے اس بادشاہ کے خلاف. فرماتے ہیں مومن کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اتنا مست ہوتا ہے کہ لوگوں کے تنقید, لوگوں کے اس پر طعنہ بازی اور لوگوں کی دشمنی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتی. وہ تو اپنے میں مست ہے, اس کو کہاں فرصت. وہ یہ دیکھے اس نے میرے بارے میں کیا کہا, اس نے اس میرے بارے میں کیا کہا, وہ کس کے ساتھ چلتا ہے, وہ کس کے ساتھ, اس کو اتنی فرصت کہاں. وہ تو بادشاہ حقیقی کے ساتھ مست, یہاں انسان دنیاوی دوست کے ساتھ مست ہوتا ہے. جس کو دوست حقیقی نصیب ہو اس کو ان چیزوں سے کیا غرض, اس کو ان چیزوں سے کیا پریشانی. وہ تو اپنی مستی میں ہوتا ہے, وہ تو اپنی مستی میں ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مومن دوستی کرے گا, جب اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہیں, آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جبرائیل تو ابراہیم علیہ السلام سے تم جاؤ, میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے تمہاری ضرورت نہیں, جاؤ جاؤ, اور میں اس آگ کو بجھا دوں گا اور مجھے ضرورت نہیں. جس نے مجھے آگ میں ڈھلوا دیا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, جس کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں غار حرا میں, غار ثور میں ہے, دشمن آ گئے, ابو بکر صدیق گھبرا گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا, ان اللہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. اس معنی میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے. تو فرمایا ان اللہ اللہ میرے ساتھ ہے, تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ اللہ کیا کر, تاکہ اللہ تعالیٰ کے موجود حاضر و ناظر ہونے کا استحضار رہے. استحضار سمجھتے ہو, یعنی یہ خیال دماغ میں حاضر رہے, اس کو استحضار کہتے ہیں, کہ یہ دماغ ہر وقت یہ چیز نظروں سے اور دل و دماغ سے دور نہ ہو, اوجھل نہ ہو. تو اسی لیے کثرت ذکر کا حکم ہوا, اور نماز کو بھی اسی لیے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. اور ہمیں نماز میں بھی خدا یاد نہیں, اور اس کے علاوہ اس کو یاد رکھنا تو درکنار, ہمیں نماز میں بھی خدا یاد نہیں ہوتا ہے. ہر چیز نماز میں یاد ہوتی ہے, خدا یاد نہیں ہوتا. یہاں سے اللہ اکبر کیا, وہاں سے ٹیپ شروع ہو گیا, ہو پتہ نہیں کہاں پہنچے. پھر امام صاحب نے السلام علیکم تو پتہ چلا ہم مسجد میں, تب تک یاد نہیں ہوتا ہم مسجد میں. جب مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم ہمیں پتہ چلتا ہے ہم مسجد میں, ہوتا نہیں ہوتا, اکثر یہی ہوتا ہے. تو ہمارا حال بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ جب نبوت کا ان کو نبوت سے سرفراز کرنے کا وقت قریب آ رہا آیا, تو فرمایا حبب الیہ الخلاء, تو اس کو تنہائی پسند کرائی گئی, پسند ہو گئی. تو اسی لیے فرمایا کہ مومن کو گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے. اب گھر سے نکل گیا تو سڑک پر بیٹھ گیا, اب سڑک پر بیٹھ گیا تو سڑک پر, اب اسلام نے سڑک پر کھڑا رہنے کے سڑک کے حقوق تک بیان کیے. پہلے تو منع ہی کیا ہے کہ سڑک پر کوئی کھڑا رہے. اسلام کی معاشرت, اسلام جو تہذیب سکھاتا ہے, جو معاشرت سکھاتا ہے, وہ انگریز بیچارے کیا جانیں گے, تو اسلام سرے سے منع کرے گا کھڑے سڑک پر کھڑے مت رہو. کیوں کھڑے مت رہو؟ اگر کھڑے رہنا ہے تو سڑک کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. سڑک کے حقوق ہیں, بازار کے جو حقوق ہیں ان کو کھڑا رہو. اب اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے. ادنا سے ادنا تکلیف اگر کسی کو ہو جائے, اور یہاں یہ تخصیص نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو جائے, کسی انسان کو تکلیف ہو, اسلام کسی بھی انسان, یہاں انسان کا لفظ ہے, یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے, کہ صرف مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اور اگر وہ سب انسان اب سارے مسلمان ہی ہیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اگر مطلق انسان ہے اس کو بھی تکلیف پہنچانا نہ جائے, حرام. اور اگر وہ انسان کے ساتھ مسلمان بھی ہیں اور مسلمان کے ساتھ ہمسایہ بھی ہے تو کتنے حقوق ہو گئے. تو کسی کو ادنا سے ادنا تکلیف پہنچانے سے اسلام منع کرتا ہے. اگر کوئی شخص بہت نمازیں پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے, جسے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے لیکن ہمسایوں کو ایذا پہنچاتی ہے, اور دوسری عورت زیادہ عبادت نہیں کرتی لیکن ہمسایوں کو ایذا نہیں پہنچاتی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عورت بہتر ہے جو کم عبادت کرتی ہے لیکن ہمسایوں کو ایذا نہیں پہنچاتی. اور اگر ہم اب سڑک پر کھڑے ہیں تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا یہ وقت فضول میں جا رہا ہے یا کسی ضروری کام سے کھڑے ہیں. تو اگر فضول ہے تو اسے بالکل ہی بچنا ضروری ہے, کیونکہ قرآن نے فرمایا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, مومن کے جو ایسے بندے ہیں جو فضول چیزوں میں نہیں پڑھتے, فضول کام نہیں کرتے, فضولیات میں نہیں پڑھتے, وہ تو وہ لغویات میں نہیں پڑھنے والے. تو سڑک پر کھڑا ہونا پہلے لغویات میں ہے, تو دوسرا اب چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, عورتوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لڑکیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ اتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اب اس کی نمازیں ساری تہس نہس ہو رہی ہیں. اب اس نے نمازیں پڑھے, وظیفے پڑھے یا کیا کیا پڑھا, لیکن اس کے اب شعوری طور یا غیر شعوری طور لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اب یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس تکلیف سے اس کا اعمال نامہ جو ہے تہس نہس ہو رہا ہے, اللہ کا غضب اس پر نازل ہو رہا ہے, اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. اب اس کو حکم ہے کہ نظر نیچے رکھو, غزے بسر تو مسلمان کو ہمیشہ کا حکم ہے. اب یہ تو کہاں غزے بسر کرنے والا, غزے بسر کا مطلب نظر کو نیچے رکھنا. اب یہ تو سڑک کہ دوسروں کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے, نہیں کیوں کسی کو روک رہا ہے, لیکن دوسرے اور خاص کر آج کل بے حیائی کا زمانہ ہے, عورتیں میں نے بے پردہ چلتی ہیں, لڑکیاں بے پردہ چلتی ہیں, اب ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, سڑک پر کھڑے رہنے سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور یہ تکلیف پہنچانے والا مسلمان ہے. اب اس کو اتنا خیال نہیں, اتنا احساس نہیں کیا مجھے ایسے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد کیا یہ غزے بسر سے کام لے رہا ہے, یعنی کیا اپنی آنکھوں کو جھکا رہا ہے, ان سے بچا رہا ہے, نہیں بچا رہا ہے. اب دیکھو یہ اتنے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, اور پھر یہ سارا وقت یہ کسی عبادت میں گزار دیتا یا کسی نیک کام میں گزار دیتا. عبادت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ مسجد میں بیٹھے تو وہ تسبیح لے کر بیٹھے, یا قرآن شریف لے کر تو تلاوت ہی میں بیٹھے, کسی کو فائدہ پہنچانا تو یہ بھی عبادت. اگر گھر میں ہی کوئی کام کرے, گھر والوں کا ہاتھ بٹائی تو یہ بھی عبادت. اگر گھر والوں بیٹا مجھے کوئی کام نہیں ہے, اب میرا دل اکتا گیا, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے. اگر وہی اگر گھر میں کوئی کام نہیں ہے, پڑھنے کا نہیں کام ہے یا کوئی اور معمول نہیں ہے, تو گھر والوں ہی کا ہاتھ بٹائے, اگر کسی اور کا ہاتھ نہ بٹائے. اور یہاں آگے آ رہا ہے, جو آگے آئے گا اس میں, وہ قلت تحمل, اسی حدیث میں جو بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آ رہی ہے, تحمل القل وتكسب المعدوم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ تھوڑا سا ان کو خوف ہوا اور دوڑ دوڑ کر آئے حضرت خدیجہ کے پاس کہ مجھ پر چادر اوڑھو مجھ پر چادر اوڑھو, تو حضرت خدیجہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت بیان کیے اس میں ہمارے لیے پوری نصیحت. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کرنے کی توفیق. جو حضرت خدیجہ نے الفاظ, ہر مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے, ہر مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے. حضرت خدیجہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ڈرتے ہیں, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. اب یہ نہیں فرمایا دیکھو آپ اتنی عبادت کرتے ہو, آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہو, آپ غار حرا میں جاتے ہو, نہیں ایسا کچھ نہیں فرمایا. حضرت خدیجہ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے, آپ مت گھبرائیں. کیوں؟ آپ رشتہ داریوں کو توڑنے والے نہیں ہیں اور آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو اٹھا نہیں سکتے. تحمل القل یعنی آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, کوئی کمزور چل رہا ہے اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں اور اس کو گھر پہنچا رہے ہیں, اور آپ ان لوگ تقسب المعدوم جو خود کما نہیں سکتے آپ ان کے لیے کماتے ہیں. یہ جو حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں جو صفات بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ اور یہ نبوت سے پہلے کی صفات ہیں, ابھی نبوت نہیں آئی تھی, یہ پہلا ہی وقت تھا جب جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اسے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفتیں موجود تھیں اور اس وقت, اور ہم لوگ ایمان کے ہوتے ہوئے ہم میں ایک بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. حضرت خدیجہ کے جو یہ جو انہوں نے صفت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ما یخزیک اللہ ابدا, ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. ما یخزیک اللہ انک لتصل رحم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رشتہ داریوں تو توڑنے والے ہیں جوڑنے والے ہیں, یعنی جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں. وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ, ان لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں ان جو کمزور ہیں اور دوسروں کا بوجھ اٹھا کر ان کو ان کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور جو خود کما نہیں سکتے جو خود کمانے سے عاجز ہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, اور مہمان نواز ہیں آپ, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں, اور یہ ساری صفتیں ہیں جو ہم لوگوں میں معدوم ہیں, ہم لوگوں میں نہیں ہیں. نہ کوشش کرتے ہیں کیا ہم اتباع نبی اکرم کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو کیسے کیسے صفات کو حضرت خدیجہ ایک عورت, لیکن وہ بھی یہ سمجھتی کہ جس میں یہ صفات ہوں اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا, اور یہاں کہیں عبادت کا اور کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے. اے اللہ کے رسول آپ اتنے اتنے روز غار حرا میں عبادت کرتے ہیں, وہاں یہ کرتے ہیں, اتنے دن فاقہ دیتے ہیں, اس کو کسی کا ذکر نہیں ہے. اور یہ جو سماجی سوشل اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں ان کا ذکر ہے, اور یہی اہم ہے, اور یہی ہم لوگوں نے اسی کو چھوڑ دیا. انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتقسب المعدوم وتقری الضیف, سمجھ گئے؟ تو ہم لوگوں کو اپنے اوپر اپنا تجزیہ کرنا ہے, اپنا تجزیہ کرنا ہے. اتباع سنت کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر صفت کا پرتو ہم میں موجود ہے. اتباع سنت کا مطلب صرف لباس داڑھی اور ٹوپی تک محدود نہیں, اور نہ صرف نماز تک محدود. اتباع سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسے تھے اور ہر ہر صفت کیسی تھی, اس صفت میں سے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے ہمارے اندر کیا ہے. بھی کچھ نہیں ہے کیا ہم کرتے ہیں تقسیب المادو, جو عاجز ہیں کمانے سے ان کے لیے کماتے ہیں, تو پھر امتی ہونے کا کیا دعویٰ؟ کیا تحمل القل دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ ہم تو سب خود غرض ہیں, ہم کو سب خود غرض ہیں,
یعنی ہم اپنے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کے لیے جیتے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دے کر کے عمر بھر کیوں روتے رہے، کیوں روتے رہے؟ اپنی مغفرت کے لیے قرآن نے اعلان کیا ان کی، کس کا، تو پھر کیوں روتے رہے؟ کیوں اتنی عبادت کرتے امتی امتی؟ بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور ہم سب انسانیت کو تباہ کریں گے اپنے فائدے کے لیے. ہم سب انسانیت کو تباہ کریں گے کیوں؟ ہم میں خود غرضی کود کود کر بری پڑی ہے، خود غرضی کود کود کر بری پڑی ہے. تو یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ ان کو دل پر لکھنا چاہیے. اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے، ان کو کاغذ پر نہیں دل پر لکھنا چاہیے، اور ہمیشہ مراقبہ کرنا چاہیے. یہ ایسے صفت ہیں، خدا کی قسم اگر ہم میں آ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، بہت بڑے ولی بن جاؤ گے. نماز پر انہیں نوافل اور تسبیح سے اتنے ولی نہیں بنو گے جتنے ولی ان صفات کو حاصل کرنے سے بنو گے. انک لتصل رحم وتحمل القل وتقسم المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواعب الحق. یہ صفات بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں، ان کو پھر خلوت پسند کی کرائی گئی. تو اس میں ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے، کیا ہم خلوت میں ہمیں وحشت ہوتی ہے، یا ہمیں اس میں، کس میں، یعنی اب کہتے ہیں، اب کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے خلوت میں وحشت ہوتی ہے، پھر وہ جب لوگوں میں بیٹھے گا تو اس کو مزہ آتا ہے، تو اس کا ایمان میں گڑبڑ ہے. مومن کا حال عکس ہوتا ہے، وہ جب دوسروں کے ساتھ رہے گا تو اس کو وحشت ہوتی ہے، لوگوں میں رہے گا تو وحشت ہوتی ہے، اور جب الگ رہے گا تو اس کو، کیونکہ دوست حقیقی کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، تو وہاں سکون ملتا ہے اس کو. اس لیے کوشش کرتا ہے جلدی جلدی یہاں سے نمٹ لیں یہاں سے. اور یہاں کیوں ہیں؟ تو اللہ ہی کے حکم سے. اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، دکانداری کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ سارا اللہ کے حکم سے ہے. لیکن جہاں وہاں کام ہو گیا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، تعلق تھا، اس کے باوجود کیا فرمایا گیا، کیا حکم کیا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں ہوتے تھے وہ سب اللہ کے لیے تھا، آگے نہیں تھا، سب اللہ کے لیے تھا. لیکن اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے براہ راست خطاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف اب متوجہ ہو جائیں، ان سب کو چھوڑ کر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. آپ اپنی رب کی طرف رغبت کیجیے، توجہ کیجیے، سمجھ گئے؟ کیوں؟ ایک تعلق ہوتا ہے بالواسطہ، یعنی انڈائریکٹلی، ایک تعلق ہوتا ہے بالواسطہ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب یہ جو فرغب بتا رہے ہیں کہ آپ بالواسطہ سے آپ بالواسطہ تعلق کی طرف چلیے، اور سمجھ رہا ہے کیا سمجھتا ہے؟ وکان یخلو بغار ہرا، تو غار ہرا میں کیا کرتے تھے، خلوت گزین ہو جاتے تھے. فیتحنث فیتعبد، وہاں عبادت کرتے تھے. وہو تعبد اللیالی ذوات العدد، وہو تعبد لیالی ذوات العدد، ذوات العدد یعنی کئی کئی رات، ذوات العدد کا مطلب، تو وہاں کئی کئی رات عبادت فرماتے تھے. قبل ان ینزع الی اہلی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے اہل عیال کے پاس آتے. ویتزود لذلک، اور کچھ وہاں سے انہیں کھانے کی چیزیں، کچھ زادرہ وہاں لے کر چلے جاتے. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر خدیجہ کے پاس آتے. فتیزود لمثلہا، اسی طرح سے پھر لے جاتے. حتی جا الحق، جب تک کہ حق آ گیا،
یعنی وہ وقت آ گیا جب جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے لائے, وہ کی غار حرا فجاء الملک, اور وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا, اس فرشتے نے کہا اقرا, فقال فقلت ما انا بکاری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا فرشتے نے پڑھو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بکاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. قال فاخذني فغطني, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور بھینچا, ایسے دبایا اور پھر چھوڑ دیا, اور اتنا دبایا حتی بلغ منی الجہد, حتی بلغ منی جہد کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور زبر کے ساتھ بھی, جہد بھی جہد بھی, یعنی کہ انتہائی جو وہ مشقت, مشقت کے انتہا درجے تک بھینچا. حتی بلغ منی الجہد, ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑا, فقال اقرا, پھر کہا پڑھو, فقلت ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں, فاخذنی فغطنی ثانیہ, پھر دوبارہ پکڑا اور دوبارہ بھینچا, حتی بلغ منی الجہد, ثم ارسلنی فقال اقرا, فقلت ما انا بقاری, قال فاخذنی فغطنی الثالثہ, پھر تیسری بار بھی پکڑا اور تیسری بار بھی اور پھر چھوڑ دیا, اور تیسری بار پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. تو یہ سورہ اقرا کی یہ پہلی پانچ آیتیں پڑھی آپ, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کے نام سے آپ پڑھیے, سمجھ گئے؟ تو یہاں تو یعنی یہ تو آگے آئے گا اس کی تفسیر میں, تو فرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع فؤاد فدخل على خدیجہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک یرجع, تھوڑا سا اس میں خوف سا محسوس ہو رہا تھا, فؤاد فدخل على خدیجہ, خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے, فقال زملونی زملونی, کہ مجھے چادر اوڑو چادر اوڑو, فزملوہ, تو اس نے ان کو چادر اوڑی, حتی ذہب عنہ راو, فقال لخدیجہ اکبر الخیر, تو پھر حضرت خدیجہ سے وہ سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی.